الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، میرے بھائیوں دوستو اور عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی عظیم سعادت کا موقع ہے کہ آج آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور اس مبارک مسجد میں آپ حضرات سے کچھ دینی گفتگو کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے موقع عطا فرمایا ہے. عرصہ دراز سے یہ خواہش بھی تھی کہ اس خطہ زمین میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات ہو اور ان کی زیارت کی سعادت حاصل کی جائے، لیکن ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا موقع عطا فرمایا، جس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم. دو مسلمان بھائی جب آپس میں ملتے ہیں اور دینی محبت کے جذبے کے ساتھ ملتے ہیں تو دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہوتے ہیں. رجلان تحابا فی اللہ وتفرقا اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، حدیث میں اس کی بہت ہی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے. تو آج میں اپنے ان محبوب بھائیوں کو اور اس نظر اجتماع کو دیکھ کر دل میں جو فرحت اور جو اندفاق محسوس کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے. اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور وہ اس مقصد سے تلاوت کی ہے کہ آج کل ہمارے دلوں میں اور ذہنوں میں بکثرت ایک خیال پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ خیال مایوسی کی طرف لے جاتا ہے. خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج مسلمان بگڑ گئے ہیں, حالات خراب ہو چکے ہیں اور شاید ہی کوئی محفل ایسی ہوتی ہو جس میں مسلمانوں کے بگاڑ کا کلچر نہ ہوتا ہو اور جہاں کہیں چند آدمی جمع ہوتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے موجودہ طرز عمل پر تنقید کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. ایک خیال تو یہ ہوتا ہے. دوسرا خیال بعض اوقات دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین حق سے نوازا, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے اقرار کی توفیق دی اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہم ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے پسند فرمایا الحمدللہ اس دین کی پر اعتقاد کی سعادت بھی ہمیں نصیب ہوئی. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی مجموعی حالت دنیا کے لحاظ سے اگر دیکھی جائے تو مجموعی حالت اچھی نظر نہیں آتی. مسلمان بے شمار جگہوں پر مقہور ہیں, مغلوب ہیں, ظلم و ستم کا بھی سامنا کر رہے ہیں, جبر و استبداد کا بھی سامنا کر رہے ہیں اور ہر اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ بستی کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جو دین حق کے حاملین ہیں وہ اس بستی کی طرف کس طرح ہلک پڑے؟ یہ خیال دل میں آتا ہے اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا ہے کہ جو لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, جو دین حق کی تکذیب کر رہے ہیں وہ بڑھتے اور چڑھتے نظر آتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود پستی میں ہیں اور بہت سی قومیں باطل پر ہونے کے باوجود ترقی اور عروج کی منزلیں طے کر رہی ہیں؟ یہ دو مختلف خیالات ہیں جو بکثرت ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حکیمانہ انداز میں اس ساری مشکل کا حل بتایا ہے اور ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الى اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. فرماتے ہیں کہ ایمان والو اپنی خبر لو, یعنی اپنے اصلاح کی کوشش کرو کچھ لوگ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں تو ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم سیدھے راستے پر اللہ مرجعکم جميعا، تم سب کو ایک نہ ایک دن اپنے پروردگار کے پاس لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہدایت عطا فرمائی ہے درحقیقت اسی قسم کے ماحول میں عطا فرمائی ہے جس سے ہم اور آپ آج گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دنیا دار العمل بنائی ہے، جیسا کوئی انسان عمل کرے گا ویسا ہی اس کے نتائج اس دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ کوئی آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ سمجھے کہ میں مومن ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتوں کا حقدار ہوں اور مجھے ہر حال میں ترقی کرنی ہے، جبکہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہو، تو یہ طرز فکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درست نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت نہ بدل لے۔ یعنی اگر کسی وقت میں مسلمان اور عالم اسلام، مسلمانوں کی جمعیت اگر ترقی کرتی ہے، عروج کی منزلیں طے کرتی ہے، تو وہ اپنے عمل سے کرتی ہے، اور اگر کبھی بستی کی طرف لڑکتی ہے تو وہ اپنے عمل سے لڑکتی ہے۔ اور میں کل بھی وہاں دار العلوم دیوبند میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ میرے والد واجد رحمت اللہ علیہ، میرے والد واجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ مفتی اعظم پاکستان کے لقب سے مشہور تھے۔ وہ بڑی ہی قیمتی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ حق میں دبنے کی صلاحیت نہیں، حق جو ہے وہ ہمیشہ سربلند رہنے کے لیے آیا ہے، وہ دبنے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے، نیچے جانے کے لیے، پستی کی طرف برتنے کے لیے نہیں آیا، حق ہمیشہ سربلند ہوتا ہے۔ الحق یعلو ولا یعلا علیہ، وہ ہمیشہ بلند ہوگا، اور باطل کے بارے میں فرمایا کہ باطل در حقیقت غالب ہونے کے لیے نہیں، مغلوب ہونے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹنے والی چیز ہے، وہ مغلوب ہونے والی چیز ہے، وہ غالب ہونے والی چیز نہیں۔ پھر فرماتے ہیں بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی کہ اگر کبھی کسی باطل قوم کو دیکھو کہ وہ دنیا میں ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے اور ابھر رہی ہے، تو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگی ہے جس نے اس کو ابھار دیا۔ باطل میں طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کو ابھار سکے، لیکن کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگی، اس نے اس کو ترقی دے دی، اس نے اس کو عروج کی منزلیں طے کرا دی، اس نے اس کو ابھار دیا۔ اور اگر کسی حق کو سے صدیوں سے مغربی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے. کئی صدیوں سے وہ دنیا کی امامت کر رہے ہیں, دنیا کی قیادت کر رہے ہیں, ہر میدان میں, علم میں, فن میں, سیاست میں, حکومت میں, معیشت میں, ہر دائرے میں ان کا پرچم بلند ہے. یہ پرچم اس لیے بلند ہے کہ انہوں نے باطل دین کو اختیار کیا, اس لیے بلند ہے کہ وہ باطل اور گمراہی کے راستے پر پڑے. وہ تو ترقی کا اس لیے اثر بلند یاد ہوئی کہ حق کی کچھ صفات تھیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کر لی, انہوں نے ان کو ادھار دی. دیکھیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چند اشعار میں اس حقیقت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ قوت مغرب نہ چنگ و رباب نئے جو رکھتے اس طرح نے بے حجاب. مغرب کے اندر جو قوت آئی ہے وہ موسیقی کے گانوں کی وجہ سے نہیں آئی, اور نئے جو رکھتے جس طرح نے بے حجاب اس وجہ سے نہیں آئی کہ ان کی عورتیں بے حجاب ہو کر بسر عام رقص کرتی ہیں. نئے جو سہرے شاہران لالا روس نئے ضروریا پاک نئے ارخت موس اس لیے نہیں آئی کہ انہوں نے خوبصورت عورتوں کو میدان میں نکال کر اور ان کے حسن کو اپنی تجارت کا ذریعہ بنایا ہے, اس کے ذریعے لوگوں پر جادو چلایا ہے, اس وجہ سے نہیں آئی. نئے ضروریا پاک نئے ارخت موس اور اس لیے نہیں آئی کہ انہوں نے اپنی پنیا ننگی کر لی ہے اور اپنے بال تراش لیے ہیں, اس لیے نہیں آئی. قوت افرنگ از علم و فرق اب ہمیں آتے چراغ روشن. کیا مومن میں قوت آئی وہ اس واسطے کہ انہوں نے علم و فن کے اندر اپنے آپ کو ترقی دینے کی کوشش کی اور اس کے لیے محنتیں کی, قربانیاں دی, جد و جہد کی. اس جد و جہد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو بدلا عطا کروا دی. دیکھو آخرت کا معاملہ تو کچھ اور ہے, آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اچھا بدلہ پانے کے لیے شرط, اولین شرط ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو اچھا عمل کارگر ہے, اگر ایمان نہیں تو اچھا عمل کا کوئی فائدہ نہیں. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو ایمان کے بغیر جو عمل کرتے ہیں, چاہے نیک عمل کرتے ہوں, وہ دنیا میں ہم اس کا بدلہ دے دیتے ہیں, لیکن آخرت میں وہ تو ہوا بھر کر اڑ جائیں گے وہ اعمال, ان کا اس کو وہاں پر بدلہ نہیں ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہے, لہذا جو کوئی اچھا عمل کرے گا دنیا کے اندر اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا. تو ان لوگوں نے کچھ صفات ہیں جو اس کے اندر اختیار کی ہیں, امانت ہے, دیانت ہے, سچائی ہے, اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ان کو فروغ دے دیا. آج ان کی تجارتوں کو دیکھو تو اس میں سچائی اور امانت و دیانت کا عنصر اتنا واضح اور نمایاں ہے کہ آج ہمارے اپنے معاشرے کے اندر وہ نظر نہیں آتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اتقاج الصدوق الامین مان نبیین والصدیقین یوم القیامہ, کہ جو تاجر امانت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ تجارت کرے گا وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا, انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا. یہ تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی تھی. ابو سفیان سے جب قیصر روم نے پوچھا, ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے, کافر تھے اور وہاں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تھا قیصر روم کے پاس ایمان کی دعوت دینے کے لیے, تو اس نے سوچا کہ میں مکے کے کچھ رہنے والوں کو بلا کر ان سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کروں. تو اس وقت ابو سفیان ایک قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے, اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, ان کو بلا کر پوچھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں. تو وہاں پر ابو سفیان نے کہا کہ یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور کافر قوموں نے ان کو اختیار کر لیا، سچائی کو اختیار کر لیا، دیانت کو اختیار کر لیا، امانت کو اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو اس دنیا کے اندر عروج عطا فرمایا. میں کل یہ اپنے دوستوں سے کر رہا ہوں، ساری تقریباً دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں مجھے جانے کا اتفاق نہ ہوا ہو. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے کہ مغربی دنیا کی بھی درجنوں ممالک میں گیا ہوں اور وہاں کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بیشتر مغربی ممالک میں یہ معاملہ ہے کہ ان کے ہاں جو باپ جو مال بیچ رہے ہوں گے وہ مال کی جو صحیح حقیقت ہے وہ پوری طرح واضح کر دیں گے کہ اس کے اندر فلا چیز اچھی ہے فلا چیز بری ہے، تمہیں خریدنا ہو تو خرید لو. پھر اگر کوئی شخص کوئی خریدار گیا اور اس نے کوئی مال خرید لیا اور خریدنے کے بعد اس کی رائے بدل گئی تو کہتے ہیں ایک مہینے تک بھی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک مہینے تک بھی اگر کوئی شخص واپس وہ سامان لے جا کر تاجر سے کہے بھائی مجھے ابھی مجھے خریدنا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، یہ مجھ سے واپس لے لو، تو بلا کام کوئی تاجر اس کو واپس لے جاتا، کوئی اس کو اس میں تعمل ہی نہیں ہوتا. اور جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ من اقال ناظما اقال اللہ اثراته یوم القیامہ، کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز خریدنے کے بعد میں پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی کہ میں مجھے نہیں خریدنی چاہیے تھی، اور وہ جا کر بیچنے والے سے یہ درخواست کرے کہ بھائی یہ مجھ سے واپس لے لو، تو بیچنے والا اگر اس کو واپس لے لے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف کریں گے قیامت کے دن. یہ حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، تو اس کو انہوں نے اپنی تجارت میں اختیار کر دیا. اور ہمارے ہاں جا کر دیکھو، مجھے یہاں تو معلوم نہیں ہے، دکان پر بورڈ لگا ہوا تھا کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا. یہ پہلے ہی سے بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے اور اس میں کسی ضرور رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. تو اب جو حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا انہوں نے اس کو اختیار کیا، دنیا میں ان کو دیا رسائی، اور ہم نے چھوڑ دیا، ہم بستی میں چلے گئے. اب ہوا کیا، یہ بھی آپ کو بڑی عبرت کی بات ہے کہ پہلے وہاں مغربی دنیا میں یہ قاعدہ تھا کہ ایک مہینے تک اگر کوئی واپس لے آئے سامان، بس ایسے کہ خراب نہ ہوا ہو، واپس لے لیتے. جب ہمارے بھائی صاحبان پہنچے مغربی دنیا میں تو انہوں نے اس سہولت کا فائدہ جو اٹھایا، مجھ سے ایک صاحب نے یہ واقعہ خود بیان کیا کہ اس صاحب کو کوئی اپنا کوئی ڈاکومنٹ تھے وہ ٹائپ کرنے تھے، تو وہ ٹائپ کرنے کے لیے ٹائپ رائٹر خریدا کسی دکاندار سے، اور اس سے وہ اپنے سارے ڈاکومنٹ ٹائپ کیے. اس میں پتہ نہیں کتنے دن لگے، جب وہ اپنا مقصد حاصل کر لیا تو جا کر دکاندار کو واپس کر دیا کہ بھائی یہ مجھے خریدنا نہیں، مجھ سے واپس لے لو. جب یہ واقعات کثرت سے ہونے لگے تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو لوگ بہت زیادہ اس غلط استعمال کرنے لگے ہیں، تو ایک مہینے کو گھٹا کے 15 دن کر دیا، 15 دن گھٹا کے 10 دن کر دیے، 10 دن گھٹا کے 5 دن کر دیے، اور اب ماشاءاللہ ہمارے لوگوں کی بہت کثرت ہے وہاں پر، تو اب وہ واپس کرنے کا سلسلہ بھی کم ہو گیا ہے. یہ بات ہر شہر میں رہنے والا جانتا ہے کہ اگر کسی نے ٹیلی فون ملایا اور اس میں وہ غلط نمبر مل گیا، رانگ نمبر مل گیا، تو اگر وہ فوراً ٹیلی فون کمپنی کو ٹیلی فون کر کے کہتے کہ بھائی میں غلطی ہو گئی، مجھ سے غلط نمبر مل گیا، یار اوورسیز کال ہے جو گھر ہوئی کی کال ہے، لیکن مجھ سے غلط نمبر مل گیا تو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جس نمبر کو ملانا چاہتا تھا وہ نہیں ملا، اور پھر ٹیلی فون کی کمپنی کو ٹیلی فون کر کے کہہ دیا تو ٹیلی فون کمپنی مان لیتی تھی، اس کے بل سے وہ کال ختم کر دیا کہ بھائی اس نے یہ کہہ دیا ہے کے یہ غلطی ہوئی لہذا اس کے دل سے مٹا دی گئی. بعد میں ہمارے لوگ پہنچے تو انہوں نے جو ٹیلی فون کالیں کرنی شروع کی اوور سیز کالیں کی اور ٹیلی فون کر کے کہہ دیا کہ یہ رانگ نمبر مل گیا. تو نتیجہ یہ کہ وہ جو ایک سہولت مرتب تھی وہ اب رفتار ختم ہو گئی. تو میرے بھائیوں آپ ذرا دیکھو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آکام تھے ان کو انہوں نے اپنی زندگی میں جو ترقی کی انہوں نے اپنے رقص و سلوک کی وجہ سے نہیں کی, ننگے ناچوں کی وجہ سے نہیں کی, باقی نظریات کی وجہ سے نہیں کی, بلکہ یہ چیزیں جو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی جو حق تھی ان کو انہوں نے اپنے زندگی میں اپنایا. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عروج عطا کر. اور یہ میں دو تین مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. میں کیونکہ الحمد للہ بہت زیادہ کثرت سے وہاں جاتا رہا ہوں اور حالات کو دیکھتا رہا ہوں, اس کی سینکڑوں مثالیں میرے سامنے موجود. دوسری طرف حق جو ہے وہ کبھی مغلوب ہونے کے لیے نہیں آتا. جب کبھی مغلوب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی باطل ملتا ہے تو اس کو مغلوب کرتا ہے. تو ہمیں جو نیچے جا رہے ہیں وہ اپنے دین کی دین برحق کی وجہ سے نہیں, اپنے عقیدے کی وجہ سے نہیں, اپنی نمازوں کی وجہ سے نہیں, بلکہ ان باطل طریقوں کی وجہ سے جو ہم نے آج اپنی زندگی میں اپنا رکھے ہیں اس کی وجہ سے نیچے جا رہے ہیں. دیکھو اس کائنات میں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بڑھ کر کوئی برحق جماعت نہیں ہو سکتی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ساتھ دیا, جنہوں نے جانے ساری کو مظاہرہ فرمایا, ان سے بڑھ کر کوئی برحق ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ برحق جماعت صحابہ کرام کی اور غزوہ احد پر پیش ہے. حق اور باطل کے درمیان مارکا ہے, جہاد ہو رہا ہے اور مکے کے لوگ اپنا سارا لاؤ لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہیں. وہ باطل پر ہیں, ظالم ہیں, ظلم کر رہے ہیں اور مسلمان اپنا دفاع کرنے کے لیے غزوہ احد کی لڑائی لڑ رہے ہیں احد کے پہاڑ کے دامن میں. کس کے ساتھ؟ نبی کریم سرور عالم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جھنڈے کرے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں. اس سے بڑھ کر آپ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن انہیں میں سے بعض صحابہ کرام نے جو ان کو ٹیلے پر مقرر فرمایا گیا تھا, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ٹیلے پر ایک دستہ صحابہ کرام کو مقرر کر کے فرمایا تھا کہ تم یہاں پر ثابت قدم رہنا, اگر ہمیں سخت ہو تب بھی, اگر ہمیں بتا ہو تب بھی, ہر حال میں تم یہاں پر کھڑے رہنا. یہ 40 تیر اندازوں کا دستہ آپ نے اس کے اوپر مقرر فرمایا. یہاں تک کہ جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, کفار مکہ بھاگنے لگے, میدان خالی ہو گیا اور خالی ہونے کے بعد مارے غنیمت کو چھوڑ کر بھاگ گئے. تو جو صحابہ کرام تھے انہوں نے سوچا کہ مارے غنیمت اب وہ تو بھاگ چکے ہیں, مارے غنیمت لوگ جمع کرنے لگے. تو تیرے پر جو لوگ وکیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو اس لیے مقرر فرمایا تھا کہ جو جنگ جب تک ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر دشمن کا دفاع کریں, لیکن اب تو جنگ ختم ہو گئی, دشمن بھاگ گیا اور اب تو مال غنیمت جمع ہو رہا ہے, لہذا اب ہمیں یہاں پر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں یہاں پر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں, ہم بھی نہیں چل سکتے ہیں, اور جب اور تازہ قرآن مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں ہم بھی اس میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ کو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے سربراہ اور ان کے صبح سالار تھے انہوں نے ان کو روکا اور کہا کہ دیکھو بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد یہ تھا کہ ہم یہاں پر ٹھہرے رہے ہیں چاہے کوئی حالت ہو, لہذا ہمیں یہاں سے ہٹنا کسی طرح مناسب نہیں. لیکن دوسرے حضرات نے یہ سمجھا کہ یہ تو خاص وجہ سے تھا، وہ وجہ موجود نہیں، لہذا نیچے اتر گیا. یہ جو بات تھی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی معمولی خلاف ورزی کی ان حضرات نے، تو اس کے نتیجے میں پوری سطح سکس میں تبدیل ہو گئی. تو جو برحق جماعت تھی مکمل طور سے آپ کرتی، ایک چھوٹا سا باطل لگ گیا. چھوٹا سا باطل یہ لگ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صحیح کا صحیح تشریح نہ کر سکے، اور اس کے نتیجے میں مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے. تو اس باطل کے لگنے کی وجہ سے وہ ساری فتح جو اللہ تعالیٰ کا فرمائی تھی بیک بیک سکت میں تبدیل ہونے لگی، اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا. اگر کہ آخری میں اللہ تعالیٰ نے پھر بڑا کا فرما دیا، لیکن وہ جو تھا اس وقت میں اس باطل کے ساتھ لگنے کی نتیجے میں بستی کی طرف چلے گی. اور یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ جن صحابہ کرام نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی حضور نے تو ہمیں مقرر کیا تھا اس وقت جبکہ جنگ جاری ہو، دشمن موجود ہو، دشمن بھاگ چکا، اب یہاں پر ہمارے ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ یہ ایک عقلی دلیل تھی جو انہوں نے پیش کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تقریر میں. اور حضرت عبداللہ بن جبیر کہتے نہیں، میں تو حضور کے حکم کو جانتا ہوں، آپ کو بنا کر ٹھہرے ہو تو میں ٹھہرا رہوں گا، چاہے میری عقل میں آ رہا ہو چاہے میری عقل میں نہ آ رہا ہو. تو آج دیکھو، آج ایک بہت بڑی ذہنیت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالات کچھ اور تھے، آج حالات کچھ اور ہیں، حضور نے اگر کوئی حکم دیا تھا تو آج حالات بدل چکے ہیں، لہذا ہمیں حضور کے حکم کو ٹال دینا چاہیے، کیونکہ آج کے زمانہ کو جایا ہے. آج اگر کسی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا کوئی ارشاد سنایا جاتا ہے تو اس پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے کے ساتھ خاص تھا، اور اس زمانے کے لوگوں کو کوئی حکم دیا گیا تھا، آج تو حالات بدل گئے ہیں، حکمت بدل گئی ہے، علت بدل گئی ہے، لہذا اب وہ حکم باقی نہیں رہا. جیسے سود کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ سود جو حضور ارتا سلام کے زمانے میں اس میں ظلم ہوتا تھا، لہذا وہ حضور کے زمانے میں جو سود تھا وہ تو حرام تھا، آج جو ماڈرن بینکنگ نے جو سود پیدا کیا ہے وہ حرام نہیں، کیونکہ اس میں ہمیں کوئی خرابی نظر نہیں آتی. یا یہاں تک کہنے والوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ قرآن نے جو خنزیر کو حرام کہا تھا تو وہ اس لیے کہا تھا کہ خنزیر جو ہے وہ گندگی میں پڑے رہتے تھے، غلاظتیں کھاتے تھے، اور ان کے اندر جراثیم ہوا کرتے تھے، خراب قسم کے جراثیم ہوتے تھے، لیکن آج تو خنزیروں کے لیے بڑے ہائیجینک فارم تجویز تعمیر کیے گئے ہیں، بڑے صحت افزا مقامات پر ان کو پالا پوسا جاتا ہے، لہذا وہ بات اب باقی نہیں رہی اور یہ اب حلال ہونے چاہیے. یہاں تک کہنے والوں نے کہہ دیا. تو یہ واقعہ جو ہے غزوہ احد کا، اس سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی صاف اور صریح حکم ہو تو اس کو محض اپنی عقل کی حکمت کی بنیاد پر تبدیل کرنا، اور یہ کہنا کہ یہاں آج بھی اپلائی نہیں کرتا، یہ وہ باطل ہے جو حق کے ساتھ لگ کر حق کو شکست کی طرف لے جاتا ہے. کہ آج ان لوگوں کی بات جو قرآن کریم کی نصوص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں اپنی عقل کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے ساتھ یہ حکم خاص تھا آج باقی نہیں رہا، تو یہ ساری باتیں جو ہے اس واقعے سے اس کی تردید ہوتی ہے غزوہ احد کے واقعے. لیکن مثال میں نے یہ اس لیے دی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان سے بڑھ کر برحق جماعت نہیں ہو سکتی، لیکن جب کبھی تھوڑا سا باطل بھی چھو گیا تو اس کا نتیجہ سختی کی طرف لگی. خود قرآن کریم فرماتا ہے وجہ کا ہوئے اس آج وقت تم کو سر تم فلم تم من اللہ ہی کہ حنین کی جنگ کو یاد کرو، جو غزوہ حنین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت فرما رہے ہیں. مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے, 12,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے جو حنین کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے, کیونکہ پتہ چلا تھا حنین کے لوگ حملہ آور ہونے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ 12,000 صحابہ کرام کی جمعیت کو لے کر روانہ ہوئے, تو کسی کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ جب 313 نہتوں نے بدر کے میدان میں لوگوں کو شکست دی تھی تو آج تو ہماری تعداد 12,000, آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو یہ جملہ زبان سے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جملہ کس طرح کہنا یہ باطل ہے. ارے جو کچھ پتا ہے یہ شکست ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. وہ مطلب تو اللہ من عند اللہ, فتح مصرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اور اگر مسلمان اپنی کثرت تعداد پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے تو یہ حق نہیں ہے, یہ باطل ہے. اور کیونکہ یہ باطل ہے لہٰذا اس کا نتیجہ بھی دکھتے. جو لوگ یہ کہتے چلے تھے جو 12,000 کا لشکر ہے آج ہم پر کوئی بتا نہیں پا سکتا, جب اس درے سے گزرے تو چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہوئی اور اس کے نتیجے میں ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا, وداخت آئی تمہیں اب جو بیمار رہ گئے, زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی اس وقت. تو یہ باطل لگا صحابہ کرام کے ساتھ بھی تھوڑا سا بھی باطل اگر لگ گیا اس میں بستی کی طرف بچے گا. لیکن وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی, معمولی کی بات کے اوپر تھوڑی سی ان کو سرپرائز کی گئی, بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو پھر بتاتا فرما. لیکن دکھایا یہ گیا کہ یہ نہ سمجھو کہ مسلمان ہونے کے نتیجے میں تم اس بات کا پیدائش کہ ہم لے کر آؤ کہ تمہیں ہمیشہ ترقی اور عروج حاصل ہو اور تمہیں ہمیشہ اوپر کی طرف جانا پڑے. تو یہ تم کا تمہارا کوئی پیدائش کے حق نہیں ہے, یہ دنیا دار العمل ہے. اس کو جیسا عمل کرو گے ویسا پھل تمہیں اس دنیا میں ملے گا. تو میرے بھائیوں یہ ایک حقیقت قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے, اور اس کو عمل جامع پہنانے کے لیے یہ طریقہ بتایا ہے جو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والے اپنی خبر لو. یہ جو بیٹھ کے تم تنقیدیں کرتے ہو اور ایک دوسرے کو بڑا بڑا کرتے ہو, تو لوگ بھی خراب ہو گئے, لوگوں کے اندر خرابی آ گئی, تباہی آ گئی, بربادی آ گئی, لوگوں کے اخلاق خراب ہو گئے, کردار خراب ہو گئے وغیرہ وغیرہ. یہ کہنے کے بجائے ہر انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے, اپنی اصلاح کو دے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے, میں میری زندگی میں میرے عمل میں کہاں باطل گھس گیا ہے, اس کو نکالنے کی فکر کرو. جس دن یہ کام کر لو گے ان شاء اللہ تعالی تمہارے اندر تمہاری اصلاح ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, تم میں سے ہر ایک اپنے آپ پر نظر ڈالے. اب ذرا ہم اپنے حالات پر جائزہ لے کر دیکھیں تو نہ جانے کتنی جماعتیں, کتنی انجمنیں, کتنے ادارے ہیں جو اصلاح کے کام کے لیے اٹھے ہوئے, لیکن اس کے اثرات اس درجے میں ظاہر نہیں ہو رہے جس درجے میں, جتنی تعداد میں یہ ادارے اور انجمنیں اور جماعتیں کام کر رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کل اسلام کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا کہنا یہ ہے, اس کی دعوت یہ ہوتی ہے, اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسلام کا عمل دوسرا کوئی شروع کرے, اپنے آپ شروع کرنے کے بجائے دوسروں سے اس کا عمل شروع کرنے کی فکر ہوتی ہے. میں اس لیے اٹھا ہوں تاکہ لوگوں کی مخلوق کو اصلاح کروں, جو مخلوق خراب ہو گئی. لیکن خود اپنا جائزہ لے کر دیکھو کہ میرے اندر کوئی خرابی آئی نہیں, اس کا موقع عام طور سے نہیں ملتا. دنیا کو خراب کرتا ہے, اپنے آپ کو خراب نہیں کرتا. اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قال حلق الناس فهو احلق, یعنی جو شخص یہ کہے کہ ساری دنیا برباد ہوئی یعنی خراب ہو گئی, تو سب سے زیادہ برباد میں خود شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا برباد ہو گئی, اس واسطے کہ وہ دوسروں کو تو تنقید کر رہا ہے اپنی فکر نہیں کرتا. تو آج جو پیغام اس آیت کریمہ نے دیا ہے وہ یہ کہ جب حالات خراب ہو جائیں، معاشرہ بگڑ جائے، تو پھر دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے اپنی فکر کرو، اپنے عیب کو دیکھو، اپنی اصلاح کی کوشش کرو. یہ دیکھو کہ میری زندگی کے اندر میں دین کے احکام کو کتنا بجا لا رہا ہوں. اگر میری عبادات آیا واقعتا عبادات کے طریقے کے مطابق ادا ہو رہی ہے یا نہیں، میرے معاملات حلال حرام کی تمیز کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، میں دوسروں کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہوں معاشرت کی زندگی میں وہ اللہ کے دین کے مطابق کرتا ہوں یا نہیں، میرے اخلاق آیا واقعتا دین کے بتائے ہوئے اخلاق کے مطابق ہیں یا نہیں، اور جہاں جہاں کمزوری ہے اس کو دور کرنے کے فکر پیدا کر دیں. واقع تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو اپنی اصلاح کی فکر اور دھن عطا فرما دیتے ہیں، اپنے عیبوں کی فکر عطا فرما دیتے ہیں، تو دوسری دنیا کے لوگوں کے عیوب اس کو نظر نہیں آتے. اگر جنون مصری رحمت اللہ علیہ مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان کے پاس لوگ ایک مرتبہ پہنچے کہ اگر بارش نہیں ہو رہی، تحت پڑا ہوا ہے، پانی کی قلت ہے، جانور مر رہے ہیں، تو آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے. تو حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بھائی آپ لوگوں نے مجھے توجہ دلائی کہ بارش نہیں ہو رہی، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میری بدعملی کی سزا ہو رہی ہے، سزا دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ بارش نہیں ہو رہی. تو میں ایسا کرتا ہوں، میں آپ کی بستی چھوڑ کر چلا جاتا ہوں کہ تاکہ میری بدعملی کی وجہ سے بستی کے اوپر عذاب نہ آئے، میں یہاں سے نکل جاتا ہوں. تو وہ اپنے آپ کو ساری مخلوق کے مقابلے میں خود زیادہ بتا کر اپنے آپ کو سمجھے، اپنے عیوب کے اوپر نگاہ ہونے کی وجہ سے. تو جس کی نگاہ اپنے عیوب پر ہو وہ دوسروں کی عیوب کی کہاں تلاش کرتا پھرے گا. اور حضرت عقیب الامت صلی اللہ تعالی صدر اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کے خود پیٹ میں درد ہو رہا ہو، شدید درد ہو رہا ہو، تو اپنے درد کی فکر کرے گا یا دوسرے کے نزدیک زکام کی فکر کرے گا؟ یہ فکر کرے گا کہ مجھے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کسی طرح درست ہو جائے، یا دوسرے کی کہ اس کو چھینکے آ رہی ہے، اس کو نزلہ ہو رہا ہے، اس کو زکام ہونے والا ہے، اس کی فکر میں جائے گا؟ وہ سب سے پہلی اس کی سب سے پہلی ترجیح تو یہ ہوگی کہ جس طرح میرے پیٹ کا درد دور ہو جائے. اور میں اپنا لطیفہ عرض کیا کرتا ہوں، میں خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میری ایک عزیزہ تھی، ان کو کچھ نفسیاتی طور پر تکلیف ہوتی تھی پیٹ میں، کچھ جلن معلوم ہوتی، اور اس کو بہت زیادہ وہ محسوس کرتی تھی کہ یہ بہت بڑا جو بڑی بیماری ہے جو مجھے لگ گئی ہے، اور ہر وقت اسی فکر میں رہتی. تو ایک مرتبہ وہ ان کو لے کے جا رہا تھا ہسپتال میں علاج کے لیے، تو جو لفٹ میں ہم سوار ہوئے تو وہاں ایک عورت کو لایا گیا جس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے، فریکچر تھا اس کے ہاتھ، دونوں ہاتھوں میں فریکچر تھا، دونوں پاؤں میں فریکچر تھا، اور منہ کے اوپر بھی زخم تھے، یہاں پٹیاں بندی ہوئی تھیں، اور برا حال تھا. دیکھنے میں آدمی کو ترس آتا تھا کہ یہ کیسی بیماری میں بیچاری مبتلا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ خاتون، ان کو ہر وقت اپنے پیٹ کے درد کا فکر رہتا ہے، تو میں نے ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ بیچاری کتنی پریشانی میں مبتلا ہے، کتنی سخت اذیت میں ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے چہرے پر زخم ہے، پٹیاں بندی ہوئی ہے، چل پھر نہیں سکتی ہے، اور اس کو اسٹریچر پر لے جایا جا رہا ہے. تو انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ ہاں واقعی ہے تو بیچاری بیمار ہے، لیکن اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے، اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا. تو وہ پیٹ کا درد اس کو کیونکہ اپنے لگا ہوا تھا، تو بڑی سے بڑی بیماری اس کے نظر میں کوئی حیثیت دے رہتی تھی، اس لیے کہ وہ پیٹ میں اس کے درد ہو رہا ہے تو وہ کیا دیکھے دوسروں. تو مجھے خیال آیا کہ کاش ہم لوگوں کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو جائے دین کے معاملے میں، کہ ہم اپنے عیوب کی طرف نگاہ کریں، یہ دیکھیں کہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنی غیبتیں کرتے ہیں، کتنے حسد کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے بغض رکھتے ہیں، اس کا اس کی فکر پیدا ہو جائے کہ یہ بیماری ہماری ظاہر ہو جائے، کہ دوسرا کوئی ہمیں بیمار نظر نہ آئے. بعض اس کا دفعہ مرحوم نے کہا تھا کہ تھے جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے ہے جو ہنر بڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا جب اپنی برائی پر نظر پڑتی ہے. تو بھائیوں پیغام یہ ہے سب سے پہلے اپنے آپ سے اور اپنے واسطے سے سب حاضرین سے کہ خدا کے لیے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں اور بجائے دوسروں پر تنقید کرنے کے آج کل سب سے آسان کام ہے دوسروں پر تنقید کرنا. تو اس دوسروں کو تنقید کرنے کے بجائے ہر شخص اپنا جائزہ لے کر دیکھے کیا میں اپنی عبادتیں ٹھیک ٹھیک انجام دے رہا ہوں سنت کے مطابق یا نہیں. اگر نہیں تو اس کو درست کرنے کی فکر کروں. کیا میں جو کمائی کما رہا ہوں اس میں کوئی حرام چیز کے آمیزش تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس سے اپنے آپ کو نجات دینے کی کوشش کریں. جو میں دوسرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں کہ میری ذات سے کسی انسان کو کسی مسلمان کو کسی بھی انسان کو کوئی ناحق تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ اگر پہنچتی ہے تو اس کے ادارے کی فکر کریں. میں کسی کی غیبت تو نہیں کرتا, میں کسی سے حسد تو نہیں رکھتا, میں کسی سے بغض تو نہیں رکھتا. ان باتوں کا جائزہ لے ہر انسان اپنے آپ میں غریبانہ منہ ڈال کر اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے. اگر اس اصلاح کی کوشش کر لی تو انشاءاللہ ایک آدمی کو درست ہو گیا, ایک آدمی درست ہوا تو ایک چراغ جلا. اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور پھر چراغ سے چراغ جل کر ماحول میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اور اس کے لیے میں آپ حضرات کو ایک مختصر نسخہ عرض کرتا ہوں کہ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور شریعت کے احکام کو بہت آسان انداز میں حضرت نے بیان فرما دیا ہے. اور وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تمہارے لیے ڈائری بنا دی, تو اس ڈائری کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیتے رہو اور اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہو. وہ کتاب ہر مسلمان اپنے پاس رکھے اور رکھ کر اس کو مطالعہ بھی کرے اور اس کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لے. ارے بھائی جب آدمی کو یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے, دھن ہو جاتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ پھر وہ برائیوں سے اس کو نجات بھی ملتی جاتی ہے, اس کے حالات میں درستی بھی پیدا ہوتی جاتی ہے. اللہ دینا جہاد پینا یا نہ دیا نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اٹھا کر لے جائیں گے اپنے راستے پر. تو اس کی فکر یہ کام اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے معاشرے میں بھی انقلاب آئے گا. مایوس ہونا مومن کا سیوا نہیں ہے, امید کی شمع جلانا مومن کا سیوا ہے اور وہ اس کا راستہ یہی ہے جو اس قرآن کریم کی آیت میں بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لکھا ہوا ہے ان کو پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. یا اگر وہ نہ موقع مل سکا تو کسی ایسے اجتماع میں جہاں جو معمول اجتماع ہو تو اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ میں جواب دے دوں، لیکن کوشش کروں گا کہ تاریخی طور پر آپ اگر آپ کو جواب مل جائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین اپنے دین کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ اس پر استقامت عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم نے آپ کے بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے اوپر بستیاں مسلط کر رکھی ہیں. یا اللہ ہمیں اپنے رحمت سے اپنے بدعمالیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس راہ میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. اللہ ظاہر و باطن بیماریوں کو اس سے نجات عطا فرما. اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے نجات عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا امام المستجیرین تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم کی کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمارے ان حاضرین میں اور ان کے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما. جو تنگست ہے ان کے تنگستی کو دور فرما. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو اپنے اولادوں کے لیے رشتے سے بتلاتی ہے یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ جو جن جن لوگوں کو جو کوئی مشکل درپیش ہے اپنی رحمت سے اس مشکل کو حل فرما دے. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے اصلاح کی فکر عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے اصلاح کی فکر عطا فرما. اللہ ہمارے عبادات کو ہمارے معاملات کو ہمارے معاشرت کو ہمارے اخلاق کو اللہ سب کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر طرح سے سب سے ہماری حفاظت فرما. ہر طرح سے جتنے سے حفاظت فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا مدرسة اس مدرسة کو تزاری اور باقی ترقیات عطا فرما. يا الله یہاں سے دین کے سچے حاملین پیدا فرما. یا اللہ جس کے حاضرین اللہ آپ کے دین کی طلب کی غرض سے آئے ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے. اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین صلح عطا فرما. یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین صلح عطا فرما. یا اللہ یہ لوگ محض دین کی محبت کی خاطر یہاں اس مسجد کے اندر جمع ہوئے ہیں اللہ ان کی اس محبت کو قبول فرما لے. یا اللہ اس محبت کو اسلام کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس محبت کو ترقیات کا ذریعہ بنا دے. ظاہری اور ذاتی ترقیات کو ذریعہ بنا دے. اللہ ہر طرح کے سب سے ان سب کی اجازت فرما. ان میں سے ایک ایک کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. یا اللہ کسی بھی خیر سے بھلائی سے ہمیں محروم نہ فرما. ہر طرح کی خیر اور بھلائی اپنے رحمت سے ہم سب کو عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك اللهم.